بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ لے کر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین میں ہر طرح کے جانور اللہ نے پھیلا دیے، آباد کر دیے، پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جانور. اب چل رہا تھا بدء الخلق میں ملائکہ کی تخلیق آئی، جنات کی تخلیق آئی، دوسری مخلوقات کا تذکرہ. اب تقریباً 16 حیوانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قسم قسم کے حیوانات اور جانور پیدا فرمائے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنی شرط کے مطابق تقریباً 16 کے قریب روایتیں، 16 کے قریب جانوروں کا تذکرہ صحیح حدیثوں میں ملا، اسی لیے وہ اس کو لائے ہیں. کون سے 16 حیوان؟ سانپ، بچھو، اونٹ، گھوڑا، گدھا، کتا، بلی، مکھی، چیونٹی، چیل، کوا، چوہا، مرغا، چھپکلی، زمینی کیڑے. یہ کل 16 کے قریب جانوروں کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. 28 احادیث لائے ہیں اس باب میں، اور 12 کے قریب روایتیں ایسی ہیں جو نئی ہے، باقی 16 کے قریب روایتیں پہلے گزر چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ جانور بھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے جانور بھی، انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان ان کے اوپر سواری بھی کرتا ہے، بعض کو کھاتا بھی ہے، بعض مال برداری کے کام میں آتے ہیں، بعض سواری کے کام میں آتے ہیں، بعض کا اون استعمال ہوتا ہے، بعض کا چمڑا استعمال ہوتا ہے، بعض کا دودھ استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو اس کو یہاں پر الگ الگ روایتوں سے ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے جانوروں اور پرندوں کے متعلق قرآن مجید کی آیات میں جو تذکیرے آئے ہیں اس کی طرف امام نے مختصر اشارہ کیا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت میں بھی جانور کا تذکرہ ہے، اور اس کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، اور جانوروں کے تذکرے والی بعض آیات میں جو مشکل لفظ ہے اس کی انہوں نے توجیہ کی ہے. جی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لائے कि सौबान किसको कहते हैं, सांप, अलहैया सांप, अज़कर नर सांप, मुज़क्कर सांप। तो सौबान सांप मुज़क्कर, फिर मुहाव फिर इस्तेमाल लाते हैं, अलहैया तो अजनासुन, सांप की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत किस्म के सांप है। एक किस्म है अलजान, अलहैयतुल बैदा, सफेद बारीक सांप जान, कुरान में भी इसका तस्किरा आया है, कअन्नहा जानू वल्ला मुदबिरा, मूसा अलैहि सलाम का डंडा पतले सांप की तरह तेज दौड़ने लगा। अब सांप ही के एक किस्म के अंदर है वल अफाई, अफाई अफा की जमा है, मुअन्नस सांप को कहते हैं, अफवानुन मुजक्कर आता है, और अफवान जो मुजक्कर सांप है बड़ा अजदहा, उसके दो लकब है अरबी में, एक है अबू हय्यान, चूंकि वो बड़ा सांप होता है अजदहा, और हमारे अकाबिर मुफस्सिर में इमाम अबू हय्यान अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह भी गुजरे हैं, तफसीर बहर मुहीत के मुअल्लिफ है। तो अबू हय्यान ये बड़े अजदहे को, मुजक्कर अजदहे को अबू हय्यान कुन्नियत देते हैं। एक दूसरी कुन्नियत है अबू यहिया अजदहे की, इसलिए कि वो 1000 साल जिंदा रहता है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती है। वल असाविद, अस्वत की जमा, असाविद काला सांप, जिसको हम लोग नाग और नागन बोलते हैं, बड़ा जहरीला और दूध का आशिक होता है, इसीलिए नाग पंचमी जो त्योहार आता है उस दिन जो है हिंदू लोग नाग को दूध पिलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं बाकायदा। चूंकि उनके यहाँ नफा देने वाली और नुकसान देने वाली चीज की पूजा होती है, तो नाग नागन की भी पूजा होती है, उसको दूध पिलाते हैं, और बाकायदा त्योहार आता है नाग पंचमी के नाम से। आखिदुम बिनासियतिहा, चोटी पकड़ी है उसकी अल्लाह ने। चोटी पकड़ने का मतलब क्या, अल्लाह की मिल्कियत में होना, अल्लाह की सल्तनत और हुकूमत के अंदर होना। अरबी जबान का मुहावरा है नासियत फुलानिन फी यदी फुलानिन, फुलानी की चोटी फुलानी के हाथ में है। क्या मतलब, ये फुलानी की इतात में है, फुलानी की ताबेदारी में है, फुलाना जो कहता है वो करता है। कहते हैं इसकी दबती नस दुखती रग मेरे हाथ में है, हमारे यहाँ ये मुहावरा बोलते हैं, या ये के जो है उसका पावर मेरे हाथ में है। साफातिम वयकबीदना अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफात, परिंदों की सिफत के तौर पर कुरान में इस्तेमाल हुआ, साफात का माना किया, बुसुती अज निहत तहुन्न, जो अपने परों को फैलाए हुए हो, पर फैलाए हुए हो। यकबिदन, परिंदों ही की सिफत है। अवलम यरौ इलतैरि फौकहुम साफातिन वयकबिदन, ये परिंदे अपने परों को फैलाते भी है, परों को सुकड़ भी लेते हैं, बंद भी कर लेते हैं। यद्रिबन भी अजनिहतिहिन्न, वो अपने परों को सुकेड़े हुए होते हैं। ये चंद वो आयात की तरफ इशारा किया जिसमें परिंदे, जानवर, सांप वगैरह का तस्किरा हुआ है। जब ये परिंदे हवा में उड़ते हैं पर फैला के, तब तो उनका उड़ना जाहिर है, लेकिन बाज मर्तबा वो पर को हिलाना बंद कर देते हैं, तो नीचे गिर जाना चाहिए फट से, लेकिन फिर भी नहीं गिरते, वो हवा में ही तैरते हुए होते हैं। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। यही हाल हवाई जहाज में भी होता है कि उसके जो इंजन होते हैं, जो विंग्स परों पर लगे रहते हैं, कभी डबल इंजन प्लेन होते हैं, कभी चार इंजन वाले प्लेन होते हैं, तो उनको उड़ा करके हवा में जितना ऊंचे ले जाना होता है, 30, 33, 35, 38,000 फीट, फिर एक इंजन बंद कर देते हैं, एक पर उड़ता रहता है, बाज मरतबा दोनों इंजन बंद कर देते हैं और वो हवा में उड़ता रहता है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। परिंदों में भी होता है, इनमें भी होता है। जी
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عدي رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه سمع النبي
صلى الله عليه وسلم
يقول: اقتلوا الحيات وتقتلوا ذات اليدين والأبكار، فإنهما يلبسان البصر ويستسقطان الحبل.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما و عنہم سے منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور نے منبر مبارک پر بیان میں ارشاد فرمایا، سانپوں کو قتل کرو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مدینہ میں پہلے سانپ بہت تھے، بچھو بھی بہت تھے مدینہ میں، اور وبائی امراض بھی بہت تھے مدینہ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب ختم ہو گیا، پرم نہ ہو گیا۔ زتفیتینی، تفیتن واحد، تفیتینی تسنیہ، تفیتین کا معنی ہوتا ہے ایسا سانپ جس کی پیٹھ کے اوپر دو لکیریں ہوتی ہے سفید رنگ کی، اس کو دو دھاری سانپ بولتے ہیں، کہ جس کی پشت پر دو سفید لکیریں بنی رہتی ہیں، دو دھاری سانپ، دھاری یعنی لکیر، لائن، دو دھاری والا سانپ۔ تو کہا کہ سفید دھاری والے سانپوں کو مارو۔ دوسرا ترجمہ ہے، جس کے سر کے اوپر دو نقطے ہو، دو نشان ہو، ایسے سانپوں کو مارو۔ والابتر، ابتر کس کو کہتے ہیں؟ دم کٹا ہوا، یعنی قدرتی طور پر وہ سانپ ایسا ہوتا ہے کہ دم اس کی کٹی ہو ایسا لگتا ہے. بانڈیا سانپ, دم کٹا سانپ, ابتر, یہ دونوں سانپوں کو مارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم دیا. یہ سانپوں میں بڑے خطرناک سانپ ہوتے ہیں, دو دھاری والے, دو نقطے والے بھی, اور جو دم کٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈینجر سانپ ہوتے ہیں. کتنے ڈینجر ہوتے ہیں, فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ, وہ انسان کی نگاہوں کو قوت باصرہ کو مٹا دیتے ہیں, یعنی آنکھ سے آنکھ مل جاوے, انسان کی آنکھ اور سانپ کی آنکھ. یہ سانپ تفیتین, زد تفیتین اور ابتر, ان کی آنکھ اور انسان کی آنکھ مل جاوے, چار آنکھیں ہو جاوے, تو انسان کی نگاہ اڑ جاتی ہے, نگاہ قوت باصرہ ختم ہو جاتی ہے. اتنا خطرناک زہر اس کی آنکھ میں ہوتا ہے, گویا یہ ریموٹ کنٹرول کی طرح ہے کہ دور سے اثر ڈالتا ہے. جیسے ریموٹ میں کیا ہوتا ہے, دور سے اثر ہوتا ہے, اس طرح یہ دونوں سانپ کے اندر ان کی آنکھ میں ایسی قوی تاثیر ہوا کرتی ہے کہ اگر چار آنکھ ہو گئی, سانپ کی دو اور انسان کی دو, تو انسان اندھا ہو جائے گا, بینائی ختم ہو جائے گی. وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ, اور حمل کو بھی یہ دونوں گرا دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی حاملہ عورت اور یہ دونوں قسم کے سانپ چار آنکھ ہو جاتی ہے تو اتنا شدید اثر دور سے ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کا حمل گر جاتا ہے, اتنی خطرناک ان کی آنکھوں میں تاثیر ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے چونکہ یہ دونوں کے دونوں خطرناک قسم کے سانپ ہیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا, سانپوں کو مارو, خاص کر کے ان دونوں قسم کے سانپوں کو مارو, سر پر دو نقطے والے, دو دھاری والے, دم کٹے ہوئے بانڈیے, اس کو مارو, یہ بڑے خطرناک زہریلے سانپ ہے. جی.
قال عبد الله وبين انا اطارد حيه لاقتلها فنادىني ابو لبابه لا تقتلها وقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحيه فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے میں پیچھے پڑا ہوا تھا ایک سانپ کو قتل کرنے کے واسطے, یعنی ایک سانپ کو مارنے کے لیے میں دوڑا ہوا تھا, سانپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا قتل کرنے کے لیے. صحابہ ایسے کام بھی کرتے تھے سانپوں کو مارنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے تھے اور صحابہ بھی ایسے کام کرتے تھے سانپ مارنے کا. اب تو مسلمان کے گھر میں سانپ مارنے کی لکڑی بھی نہیں ہوتی ہے, ایسا زمانہ آ گیا ہے. پہلے تو یہ مکڑی گرانے کے لیے ایک ڈنڈا آتا تھا بانس کا, اور اس کے آگے جھاڑو ہوتی تھی, وہ جھاڑو استعمال کے بعد کیسا جائے تو اس کے پیچھے کی جو بانس کی لکڑی ہوتی ہے وہاں ہڑی, وہ تو کم سے کم گھروں میں ہوتی تھی. اب تو وہ ڈنڈے بھی پلاسٹک کے آگے مکڑی کی رہنے کے, وہ بھی نہیں رہے, ایسا دور آ گیا. تو کہا کہ میں ایک سانپ کو مارنے کے لیے دوڑا پیچھے قتل کروں, تو حضرت ابو لبابہ, حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز لگائی, اے عبداللہ ابن عمر سانپ کو مت ماریو, انہوں نے آواز لگائی مت ماریو بھائی سانپ کو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے, اسی لیے میں تو ان کو مار رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خلاص میں ان کو ماروں گا. تو حضرت ابو لبابہ کیا کہتے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ وہ خطبے والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا تھا نا ابھی پانچ ایک منٹ پہلے, تو فرمایا اوپر والی روایت میں دیکھو نا یختب علی المنبر, اوپر والی روایت میں ہے دیکھو کہ منبر کے اوپر فرمایا ملا, بالکل اوپر والی روایت. عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول, ملا کہ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ منبر والی بات ہے کہ حضور کا انہوں نے منبر پر بیان سنا تھا, تو اس بیان کی بنیاد پر یہ جو ہے سانپ مارنے دوڑے ہوئے ہیں. اسی لیے حضرت ابو لبابہ نے وضاحت فرمائی انہ نہا بعد ذلک, کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے, یعنی وہ تو بیان میں تو حضور نے کہا تھا سانپ مارو, دو دھاری کو مارو, سر پر دو نقطے والے کو مارو, اور ابتر دم کٹے کو مارو, لیکن اس کے بعد استثناء فرمایا ہے کہ جو سانپ گھروں میں رہتے ہیں, جو سانپ گھروں میں رہتے ہیں ان سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے. ان ذوات البیوت, گھروں میں رہنے والے سانپ. اب گھر میں رہنے والے سانپ کو مارنے سے مستثنا فرمایا کیا مطلب؟ نمبر ایک, بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیوت سے مدینہ کے بیوت مراد ہے, کہ مدینہ کے اندر سانپوں کی ایسی قسم تھی گھرے میں رہتے تھے, تکلیف وکلیف نہیں پہنچاتے تھے, اس سے منع فرمایا کہ بھائی ان کو جو گھروں میں رہتے ہیں یہ موزی نہیں ہوتے, اس کو مت مارو. نمبر دو, آبادی میں رہنے والے سانپ جو زہریلے نہیں ہوتے, ایزا رسا نہیں ہوتے, اس سے معلوم ہوا کہ جنگلات میں سہارا میں رہنے والے سانپ اس کو مارنے کا حکم ہے باقاعدہ, کہ ان کو تو مار ہی دو. وہی الاوامر, ان سانپوں کو اوامر کہا جاتا ہے, ان سانپوں کو اوامر کہا جاتا ہے. کیا مطلب اوامر کا؟ وہی الاوامر یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے, یاد رکھنا. امام زہری رحمت اللہ علیہ جو اس سنت کے ایک راوی ہے, انہوں نے اس لفظ کو بڑھایا ہے کہ ذوات البیوت سانپ یعنی اوامر, جو گھروں کو آباد کرتے ہیں. مراد ہے کہ جن جنات جو سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ لمبے زمانے تک گھر کے اندر رہتے ہیں, ان کی واضح علامت یہ ہے کہ یہ گھر کو آباد کرنے والے, گھر میں رہنے والے جن جو سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں, پہلی علامت چاندی کے تار کی طرح سفید ہوتے ہیں. چاندی کا تار کیسا ہوتا ہے؟ سفید. دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھے چلتے ہیں, ٹیڑھے میڑھے نہیں چلتے. تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ لہراتے ہوئے نہیں چلتے. یہ تین علامتیں ذہن کے اندر رکھنے کی. عوامر یعنی گھروں میں رہنے والے سانپ جو جن ہوتے ہیں اور سانپ کی شکل کے اندر نمایاں ہوتے ہیں. اور دیکھیے احناف میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سفید پتلے سانپ ہوتے ہیں جو جنات اصل ہوتے ہیں اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں اس کو مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, یعنی بغیر اطلاع کے. دوسری رائے یہ ہے ہمارے فقہاء احناف میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ہر طرح کے سانپوں کو مارو, اس لیے کہ بعض روایتوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ امت کے گھروں میں وہ داخل نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے, لیکن جب انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور گھروں میں گھس گئے یا سانپ کی شکل میں ظاہر ہوئے تو اب ان کو مارنے کی ممانعت ختم ہو جائے گی اور ان کو ہم مار سکتے ہیں. نیز آگے جو روایت آ رہی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس طرح کے سانپوں کو مار دو. احتیاط اس کے اندر ہے کہ ان کو پہلے تنبیہ کی جاوے اور پھر بھی نہ جاوے تو پھر مار دیا جاوے. گھر میں رہنے والے سانپ پائے جائے تو یہ تین علامت والے. جی
وقال عبد الرزاق عن معمر القرآن أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس والمثلين وإسحاق والقلبي والزبيدي وقال صالح بن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
سند کے متعلق ایک بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھیڑی ہے, اس کا خلاصہ کاپی ہی میں نوٹ کر لو. حدیث سند نمبر لکھ دو تو 3299 پر خلاصہ نوٹ کر لو. یہ حدیث سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمر ابن راشد کے شاگرد حشام ابن یوسف سنعانی کی سند سے لائے ہیں. دیکھیے 3297 والی سند میں دیکھو, حشام ابن یوسف سنعانی, یہ معمر ابن راشد کے شاگرد بنتے ہیں, دیکھ لیا. اور امام بخاری اپنے استاد عبداللہ ابن محمد کے حوالے سے وہ روایت لائے. تو سب سے پہلے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معمر ابن راشد کے شاگرد حشام ابن یوسف سنعانی کی سند سے نقل کیا. اس سند کے اندر کوئی شک نہیں ہے روایت کے الفاظ میں, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات حضرت ابو لبابہ نے کہی ہے. وہاں کیا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی. اب یہ دوسری سند لائے امام بخاری, وقال عبد الرزاق کہہ کر کے. معمر کے دوسرے شاگرد عبد الرزاق صنعانی ہیں. معمر ابن راشد کے دوسرے شاگرد عبد الرزاق صنعانی, اس روایت میں شک ہے, اور اس میں او کا جو لفظ آیا ہے وہ راوی کے شک کو بتلانے کے لیے آیا. اسی لیے دیکھو یہ 3299 والی سند بھی معمر سے آئی, لیکن یہاں شاگرد بدل گئے, یہاں ہشام ابن یوسف نہیں ہے, یہاں شاگرد عبد الرزاق صنعانی, اور یہاں شک ہے راوی کو روایت کی, اسی لیے او کا لفظ استعمال ہوا. کل 4 راوی امام عبد الرزاق کے متابع ہیں, ان کی روایتوں میں بھی شک ہے. 4 راوی امام عبد الرزاق کے متابع ہیں اور اس کے اندر بھی شک ہے, اور ان کی روایت میں شک ہے, اور معمر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت امام زہری سے کرتے ہیں. امام معمر یہ روایت امام زہری سے کرتے ہیں. اور امام زہری کے دوسرے شاگرد جب روایت کریں گے تو ابو لبابہ اور زید ابن الخطاب کو جمع کریں گے. امام زہری کے دوسرے شاگردین ابو لبابہ اور زید ابن الخطاب کو جمع کرتے ہیں, اور ان کی روایت میں او نہیں ہے بلکہ واو ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ابو لبابہ اور زید دونوں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا ہے. ابو لبابہ اور زید دونوں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا ہے, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ابو لبابہ نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا, جبکہ زید کا تذکرہ وہم ہوا ہے. زید ابن خطاب کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ راوی کو وہم ہوا ہے. اور آگے آنے والے باب کے اخیر میں یہ حدیث دوسری سند سے بھی آ رہی ہے. آگے والے باب کے اخیر میں یہ حدیث دوسری سند سے آ رہی ہے, اس میں راوی کو کوئی شک نہیں ہے, بلا شک انہوں نے وہاں پر وہ روایت نقل کی ہے. وقال عبد الرزاق, امام عبد الرزاق جب معمر سے نقل کرتے ہیں, فرآنی ابو لبابۃ او زید بن خطاب, یہ زید ابن خطاب جو ہے نا حضرت عمر کے بھائی ہیں اور عمر میں ان سے بڑے ہیں. وتابعہ یونس, دیکھو 4 متابع وہ آ گئے, کون؟ یونس ابن یزید, سفیان ابن عیینہ, اسحاق ابن یحییٰ ابن علقمہ القلبی, اور محمد ابن ولید الزبیدی. یہ 4 متابع آ گئے جو آپ کو بت لکھوائے گئے. وقال صالح, صالح ابن ابی کیسان اور ابن ابی حفصہ محمد البصری فرماتے ہیں, اور ابن مجمع ابراہیم ابن اسماعیل انصاری المدنی, وہ امام زہری سے نقل کرتے ہیں, اور امام زہری سالم سے نقل کرتے ہیں, اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ فرآنی ابو لبابہ, کہ مجھے ابو لبابہ نے دیکھا, زید ابن الخطاب, اور آپ کو لکھوایا گیا کہ ابو لبابہ تک صحیح, اور زید ابن خطاب کے تذکرے کے اندر راوی کو وہم ہو گیا ہے. جی ترجمۃ الباب امام بخاری رحمت اللہ علیہ قائم کر رہے ہیں بکریوں کے متعلق. پہلے سانپ لائے, اب بکری لا رہے ہیں. بکریوں کے لیے ایک روایت ان کو ملی, اس کو سامنے رکھ کر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. بعض نسخوں کے اندر یہ ترجمۃ الباب ہے ہی نہیں, اور مناسب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب ہو ہی نہیں, چونکہ جتنی روایتیں اس باب کے ذیل میں لائے ہیں اکثر الاکثر روایت سابقہ باب کے ترجمۃ الباب سے ربط رکھتی ہے, سانپ کے تذکرے میں ہے. صرف دو روایت اس ترجمۃ الباب سے مربوط ہے. ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا کے اندر کہ ایک مسلمان اگر اپنے ایمان اسلام دین کو بچانا چاہے, بکریاں لے, چند بکریاں, کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاوے اور وہاں جا کر اپنی زندگی گزار لے. ایسا فتنوں کا دور آئے گا کہ جس میں ایمان کے خطرے ہو جائیں گے, دین پر عمل کرنا مشکل ترین ہو جائے گا, ماحول اتنا خراب ہوگا, کفریات, شرکیات, الہاد کی بادیں سموم چلتی ہوگی, جس میں ایمان کا بچانا دشوار ہوگا. ایمان بچانے کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ آدمی سب سے الگ تھلگ ہو جائے, اور الگ تھلگ ہو کر کسی پہاڑی کو اپنی جائے پناہ بنا لے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ آبادی سے دور الگ تھلگ کہیں چلا جائے گا تو کھاوے کیا اور پیوے کیا, تو کہ چند بکریاں لے کر کے چلا جاوے, دودھ دوہ کر پیتا رہے, ان کے بچے ہوئے تو کبھی کبھار ایک آدھ بچہ ذبح کر کے گوشت بھون کے کھا لے, اور اس طرح وہ زندگی گزار لے ایمان اسلام دین کی حفاظت کے واسطے. کا ایک زمانہ امت کے اوپر ایسا آئے گا. غرض یہ کہ اس کے اندر چونکہ ضمناً بکریوں کا تذکرہ ہے, اور بکریوں کو مسلمان کے لیے بہترین مال قرار دیا گیا اس دور فتن میں, گزران کا اور زندگی گزارے کا بہترین ذریعہ بتلایا گیا, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم فرمایا. اس سے نفس بکریاں پالنے کی فضیلت بھی ثابت ہوئی, پالنی چاہیے بکریاں, اور مفید جانور ہے, دودھ تو بہت ہی مفید ہے اس کا.
اللهم صل على رسول الله.
جی
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاق الجبال ومواقع القدر ويستفر بدينه من الفتن.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی, اس لیے کہ بکریاں ایسا مال ہے کہ اس کو جمع کرنا حاصل کرنا بھی آسان ہے, کوئی بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں پڑتی, آسانی سے یہ مال ہم جمع کر سکتے ہیں. دوسرا ہی کہ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ رکھے رکھے نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا دودھ تو چالو ہی رہے گا, اون بھی آپ کو پیسے دے گا, اس کے بچے ہوں گے, آپ کے پیسے بڑھیں گے, تو اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں کسی شکل کے اندر, اس میں فوائد ہی فوائد متعلق ہے. اس لیے فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی, اس کو لے کر کے وہ چلا جائے پہاڑ کی چوٹیوں میں. شعفتن کی جمع ہے شعف, پہاڑ کی چوٹی یا بارش کے برسنے کی جگہوں میں نکل جاوے, یعنی وادی جنگل میں چلا جاوے, کسی وادی میں چلا جاوے, جنگل میں چلا جاوے بکریاں لے کر, اور وہاں جا کے بودوباش اختیار کر لے وے. کیوں وہاں جائے گا؟ یفرو بدینہ من الفتن, فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے بھاگتا ہوگا, کہ فتنے ایسے خطرناک ہوں گے, کھانا جنگی کا دور ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بھائی کھانا جنگی کے دور میں مسلمان الگ تھلگ رہے, کھانا جنگی میں شامل نہ ہو جاوے, اور اگر کھانا جنگی میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتا, پہاڑوں پر نکل جاوے, جنگلوں میں چلا جاوے, اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیوے. تو فتن سے بچانے کی اپنے آپ کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے آبادی چھوڑ دینی پڑے تو چھوڑ دو, جنگلات میں پہاڑیوں میں چلے جانا پڑے تو چلے جاؤ, گزران کے لیے چند بکریاں لے لو, زندگی گزر جائے. اس کے اندر جہاں بکری پالنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے, وہاں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اہمیت بھی معلوم ہوگی. مواقع فتن سے دور رہو, الگ تھلگ رہو, بچ کے رہو, اس میں آدمی کے لیے بڑی خیر ہوا کرتی ہے. بکری کا دودھ استعمال کرنا چاہیے, بہترین دودھ ہے بکری کا دودھ, وٹامنس بہت ہے اس کے اندر. بھینس کا تو آخری درجے میں اول نمبر بکری, سیکنڈ نمبر پر اونٹنی, تیسرے نمبر پر گائے, چوتھے نمبر پر بھینس. اور ہمارے لیے دونوں دودھ آسان ہے, بکری اور گائے, تو بکری کا استعمال کرو یا گائے کا استعمال کرو, پینے میں, چائے, دودھ میں, ہر چیز میں اسی کو استعمال کرنا چاہیے. بھینس کے دودھ سے احتیاط جتنا ہو سکے اتنا کرو, بکری خوب پیو. میں بینکاک گیا تھا تو ایک اسکول کے اندر جانا ہوا, وہاں پروگرام بھی تھا تھائی لینڈ میں, تو ایک آفس میں دیکھا اسکول کی, اسلامی اسکول تھا, اصلاً اپنے یہاں امریلی کاٹھیاواڑ کے میمن لوگ اسکول چلاتے ہیں, ان سے کچھ جان پہچان بھی تھی, اس لیے وہاں جانا ہوا تھا. تو بوتل چھوٹی چھوٹی پیکنگ بڑی مقدار میں رکھی ہوئی. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بکری کا دودھ ہے. یہاں کی حکومت کا قانون ہے اسکول میں آنے والے ہر بچے کو روزانہ ایک بوتل بکری کا دودھ پلانا لازمی ہے, قانون ہے یہاں پر. اسی لیے آپ نے تھائی بچے دیکھے کیسے ہوتے ہیں. جی چلو.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن عربي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفخر والخيراء في اهل الخيل والابل والفتادين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کفر کی چوٹی جانب مشرق میں ہے, کفر کا سیرانہ کفر کی چوٹی جانب مشرق کے اندر ہے. ابھی ترجمہ دیکھ لو. اور فخر تکبر کس میں ہے؟ فخر اور تکبر گھوڑے والوں میں, اونٹ والوں میں اور ان کسانوں کے اندر جو اونٹ کی دموں کے پاس چلاتے ہیں. ترجمہ برابر سمجھنا بھائی. فخر اور تکبر ہے گھوڑے پالنے والوں میں, اونٹ والوں میں اور ان کسانوں میں جو اونٹ کی دموں کے پاس چلاتے پھرتے ہیں. والسکینت فی اہل الغنم اور سکون چین وقار بکریوں والوں میں ہیں. سکون چین تمانینت وقار تواضع بکری پالنے والوں میں ہے. بس تشریح انشاءاللہ بات ہے.